ये जिंदगी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया, गम और खुशी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يتقون وهو غير المعين. كچھ تاخير سے یہ پروگرام آٹھ شوال مناسبت تھی، لیکن کراچی کے حالات مسلسل یہ پروگراموں میں ہوتا رہا ہے کہ کراچی کے حالات کی وجہ سے پروگرام اوپر نیچے ہو رہے ہیں، یہ بہرحال اپنی تاریخ سے لیٹ ہے، لیکن غم اور زخم تازہ ہے. جس وقت بھی اس کا ذکر کیا جائے بات پرانی نہیں ہے، جس وقت بھی اس کو یا اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے یہ تازہ ہے، نیا ہے. اور جبکہ یہ تسلسل اور یہ سلسلہ رکا بھی نہ ہو، ابھی آپ لوگوں نے خبریں سنی اور احتجاج میں بھی کچھ لوگوں نے شرکت کی ہوگی، باہر ایسی ایک اور اسی طرح کے حادثے کا ہم بم بنانے کے لیے لوگوں کو جمع تھا، رک نہیں رہا ہے یہ حادثات یہ واقعات، رکنے کا نام نہیں لے رہے. آخر میں بات کریں گے کہ اس کو روکنا چاہیے، اسے رکنا چاہیے اور اسے روکنا چاہیے، کوئی تدبیر اس طرح کی ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ آخری اگر خدا نے توفیق دی. لیکن پہلے تھوڑا سا اس کی اس وقت کی تاریخ پر کہ جس وقت یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، زیادہ تر جن تاریخوں کا جن سالوں کا میں ذکر کروں گا وہ ہجری قمری ہوں گے، یعنی میں میلادی یا انگلش تاریخوں کی طرف نہیں، کیونکہ بارہ ہم آٹھ شوال اور 1344 کے حادثے پر بحث کر رہے ہیں. آٹھ شوال 1344 بات بہت پرانی نہیں ہے، 100 سال کے عرصے کے اندر یہ حادثات ہوئے کہ جب آل سعود سعودی عرب، یہ بھی سب ڈسکس کرنے والے موضوعات ہیں، اور حادثے سے پہلے کہ یعنی باقاعدہ ہم آٹھ شوال کے دن ہونے والے حادثے پر بحث کریں سے پہلے تھوڑا سا تاریخ چاہ خود اس علاقے کا، اس قوم کا، اس مذہب کا یا فرقے کا یا گروہ کا، وہ بہت ضروری ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ کس طرح کے لوگ تھے. کیا نام رکھا جائے گا انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد ان کا کوئی نام رکھتے ہیں، کیا نام رکھا جائے ایسے گروہ کا کہ جس نے یہ کام کو انجام دیا. سرزمین حجاز، احادیث و روایات، اس سرزمین کو جسے آج میں اور آپ سعودی عرب کہہ دیتے ہیں اور بڑی آسانی سے استعمال کرتے ہیں اس لفظ کا، اس نام کا، کوئی تاریخچہ نہیں ہے. 100 سال 200 سال پہلے سے اگر ان سے پہلے کی چیزوں کو اٹھایا جائے، تاریخ کو اٹھایا جائے، کتابوں کو اٹھایا جائے، واقعات اور حادثات کو دیکھا جائے، تو سعودی عرب نامی کوئی چیز نہیں ہے. 200-250 سال سے زیادہ خود آل سعود اور حکومت، 100-125 سال سے زیادہ حکومت بنے میں نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے چلے جائیں، یہ علاقہ حجاز کے نام سے معروف ہے، سرزمین حجاز. اور دوسرے اہم بات، اہل حجاز، سب اہل حجاز اس زمانے کے مہمین اہل بیت، بڑی تعداد، یعنی 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ سارا علاقہ مہم پہ اہل بیت، مہمین اہل بیت سے بھرا ہوا تھا. نجد ایک جگہ ہے، طائف میں تھوڑا سا کچھ علاقہ طائف کا تھا، لیکن مدینہ ہوا، مکہ ہوا، جو اہم علاقے ہوئے وہاں کبھی کسی نے نہیں سنا تھا کہ ایسا کوئی فرقہ اتنی بڑی تعداد میں جیسے آج نظر آتا ہے. یہ سرزمین حجاز ہے, اہل بیت کی سرزمین ہے. تھوڑا سا تاریخ سامنے کا بیان کرنا ضروری ہے. اس سرزمین حجاز میں ہمارے چار تو امام مدفون ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہی رہے ہیں, اسی علاقے میں رہے ہیں, اسی علاقے میں امامت ولایت جو سلسلہ ہدایت تھا سب اسی علاقے میں تھا, یہی مدینہ یہی مکہ. اگر مجبوری, دو طرح کی مجبوریاں تھیں, ایک مولا کائنات کے ساتھ پیش آئی کہ انہیں اپنے مرکز کو مدینہ اور مکے سے نکال کے لے جانا پڑا کوفہ کی طرف, کوفہ بھی نیا بنا ہوا شہر تھا, وہ بھی مجبوری کیونکہ مقابلہ آخری وقتوں کا سارا مقابلہ شام کے ساتھ ہے, شامی یعنی امیر شام معاویہ, کیونکہ سارا مقابلہ اس طرف اس لیے عراق تک آ گئے تھے کیونکہ عراق میں بیٹھ کے شام عراق کا پڑوسی ہے, بیٹھ کے زیادہ اچھے انداز میں مقابلہ ہو سکتا تھا. دو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں اہل بیت کی یہاں سے جانے کی, اس علاقے کو چھوڑنے کی. ایک وہ جو مولا کائنات کے زمانے میں ہوتا ہے, دوسرا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا, خود امام حسین کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا, اپنی مرضی سے نہیں اپنی رضایت سے نہیں. مدینہ مکہ کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے, یہ اس لیے بنائے نہیں گئے تھے کہ اسے خیروں کے حوالے کر دیا جائے. یہ دو ملک, یہ مرکز, یہ خانہ کعبہ اور یہ سالانہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات, یہ اس لیے نہیں تھے کہ اسے کسی وقت غیروں کے لیے چھوڑ دیا جائے. نہیں, اہل بیت نہیں جاتے. امام علی علیہ السلام مجبوری, امام حسین علیہ السلام مجبوری, اور بعد میں پھر آٹھویں امام کے ساتھ آپ کے سامنے زبردستی نکالا جاتا ہے, زبردستی بلایا جاتا ہے, ولایت عہدی کے نام پہ, ولی عہد بنانے کے نام پہ, جو بھی ہے. یعنی معمول سمجھ چکا تھا کہ اگر یہ لوگ مدینے میں رہ گئے, تحریکیں جو ہمارے خلاف اٹھ رہی ہیں, بنو امیہ, پہلے بنو امیہ بعد میں بنو عباس, ان کے خلاف جو تحریکیں علوی کے نام پہ, حسنی کے نام پہ جو قیام ہو رہے ہیں, یہ روکے نہیں جا سکتے جب تک کہ اس سرزمین سے ان کو الگ نہ کیا جائے. بہت سوچ سمجھ کے معصومین کے سلسلے کو اس علاقے سے الگ کیا جاتا ہے, جدا کیا جاتا ہے. یہ سرزمین حجاز اہل بیت کا علاقہ ہے. یہاں خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے, خدا نے اس کو اس طرح کا مرکز بنایا ہے کہ جو اس علاقے میں بیٹھے گا اس کا ایک اہم کردار بنے گا, خود بخود انسانیت کی ہدایت میں اس کا ایک کردار بنے گا. بہرحال اہل بیت کو سرزمین سے الگ کر دیا گیا, مختلف جگہوں پر لے جایا گیا. یہ علاقہ خالی اہل بیت کے چاہنے والوں کا پیچھا کیا گیا, وہ پھر آپ کے سامنے ساری تاریخ مجالس سے پڑھی جاتی ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کا اس سرزمین پر پیچھا گیا, پیچھا کیا گیا. پھر آپ نے سنا کہ ہمارے زمانے میں سادات کی بہت بڑی تعداد دنیا کے مختلف کونوں میں نظر آنے لگی. اب بر صغیر ہم جہاں بیٹھے ہیں, کل کا بر صغیر آج کا پاکستان, بڑے پیمانے پر سادات نظر آتے ہیں. میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں, گلگت بلتستان جیسا علاقہ چلے جائیں, بارہ چنار کی طرف, حسینی سادات کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے. بہت زیادہ یہ سادات کیا کیا ہو رہا ہے, پتہ چلا ہے کہ وہی اس سرزمین پر رہنے نہیں دیا گیا, ان کا پیچھا کیا جاتا ہے, انہیں اس سرزمین سے الگ کیا جاتا ہے. اور ایسا ایسا یہ وہ جگہ کہ جو اہل بیت کے علاقے تھے, اہل بیت کے محبت کرنے والوں سے گھرے ہوئے تھے, خالی ہو گئے. اور بہت تیزی سفر کرتے ہوئے اگر ہم آئیں تو ہم کہیں گے 200 سال پہلے 300 سال پہلے بنیادیں رکھی جا رہی ہیں کہ اب ان اثرات کو مٹاؤ, پہلے سادات کو مٹاؤ, اس سے پہلے اہل بیت کو مٹاؤ, خود معصومین کو پہلے کوشش کی سرزمین سے ختم کریں, ان کے ظاہری وجود کو ختم کریں. کیا آخری معصوم مجبوری میں پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد کہا کہ اب ان کے چاہنے والوں کو ختم کرو, باقاعدہ ایک سلسلہ. اور پھر اب کہا کہ چاہنے والوں کی تعداد ختم نہیں ہو رہی, ان کی مرکزیت ختم نہیں ہو رہی, ان کی تعداد کے اثرات نہیں ہیں. اب وہ ایلیمنٹ تلاش کیے جاتے ہیں کہ کون کون سے وہ اہم محرکات ہیں کہ جن کی بنیاد پر تشیع ابھی بھی مضبوط ہے. یہ میں 250 سال پہلے ہی بتا رہا ہوں. اور پھر وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ان مزارات, مزارات میں خود جو امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کئی بار ویران ہو چکی ہے اور خود آل سعود کے کارنامے میں یہ موجود ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں 1344 کا, 1344 ہم نے کہا تھا گفتگو کے شروع میں کہ ہم زیادہ تر جو تاریخیں اور سن بیان کریں گے وہ مجبوری ہے کہ وہ سب ہجری قمری ہوں گے, وہ میلادی نہیں ہے. تو 1344 کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر 1216 سے لے کر 18 سے لے کے 20 تک, 1200 یعنی پورے قریب قریب 80-85 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں, تو یہی آل سعود ایک بار رجوع کر چکے ہیں کربلا کی طرف. یہ کربلا کو بھی ڈھال چکے ہیں, انہوں نے کربلا کو بھی ختم کیا ہے. یہی کربلا کہتے ہیں کہ اس دن, کیونکہ مولا کائنات کی یا شہادت یا ولادت مجھے بھی یاد نہیں ہے, لیکن کوئی مناسبت تھی امام علی علیہ السلام کی. اکثر شیعہ کربلا چھوڑ کے نجف گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے موقع پایا اور نجف کربلا پر حملہ کیا. یہ 1216-1214 کی باتیں کر رہا ہوں ہجری قمری. یہ ایک بار پورے امام حسین علیہ السلام اور اس کربلا کے علاقے کو بھی تباہ کر چکے ہیں. اس کے بعد ان کی تاریخ, یہ تو 1344 کا واقعہ ہے, لیکن اس سے 10-15-20 سال پہلے, 25 سال پہلے چلے جائیں تو یہ مکے پر حملہ کر کے مکہ ختم کر چکے ہیں. مکے میں بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں جس زمانے میں آل سعود نے مکہ ختم کیا ہے. اس سے پیچھے لے جائیں تو انہوں نے طائف کے اندر ابن عباس موجود تھے خود, ان کی قبر کو اٹھایا ہے. انہوں نے مکے پہنچنے کے بعد عبد المطلب کی, ابو طالب کی, ان حضرت خدیجہ کی, ان کی قبروں کو ختم کیا ہے. جب یہ مدینہ پہنچے تو پھر ان کے ہاتھ میں بہت بڑی بڑی شخصیات آ گئے. یہ ان کا وہ سلسلہ ہے کہ جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب اہل بیت پہلے مرحلے میں ختم کیا, خود اہل بیت کو کیوں پر میں بات بعد میں کروں گا, ابھی میں صرف وہ حادثات کی جو کہیں کہیں آپ نے سنے میں اس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں. پورا مدینہ ختم کر دیا, اس سے پہلے مکہ ختم کیا, اس سے پہلے انہوں نے کربلا ختم کی. آل سعود, آل سعود کون؟ میں نے کہا کہ ایک تاریخ لکھی, یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, وہ باتیں جو کتابوں میں تحریر ہیں. آل سعود ایک ڈاکو خاندان ہے, ایک ڈاکو قبیلہ تھا, مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ اس وقت نہ ابھی. نکال دیں اس بات کو دماغ سے کہ کبھی بھی جیسے مولویہ کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں بنتا, وہ مذہب کو دین حاصل, یعنی مذہب یا دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے, دنیا پر قبضے کے لیے, دنیا پر مسلط تسلط رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے. پہلا خطبہ جو اس نے کوفے میں داخل ہونے کے بعد دیا, یعنی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح ہوئی ہے, اور صلح ہونے کے بعد جب وہ خلیفہ بن گیا اور پہلا خطبہ اس نے داخل, پہلی گفتگو کی ہے اس نے آ کے کوفے میں, اور پھر گیا مدینہ مکے, جہاں جہاں پہلا خطاب کیا ہے دو ٹوک مسلمانوں سے کہا ہے کہ مجھے اس بات سے مطلب نہیں کہ تمہارا دین کیا ہے, ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے میری دین میری دنیا پر اثر پڑے, میری دنیا پر اثر پڑنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ باتیں تحریر ہیں, چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن اس قدر مسلط ہو چکا تھا معاویہ کہ نہ مدینہ کے لوگ, نہ مکے کے لوگ, نہ کوفے کے لوگ, اس قدر نفاق داخل ہو چکا تھا مسلمانوں کے اندر کہ کھلی ہوئی باتیں کرتا تھا لیکن کوئی اس کی کوئی پکڑ نہیں تھی, کوئی چپ کرانے والا نہیں تھا, جو چاہتا تھا بولتا تھا. یہ نہ اس کا کوئی تعلق دین سے تھا, نہ ان کا کوئی تعلق دین سے ہے. انہوں نے مسلط ہونے کے بعد جو ایک تاریخ ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ محمد بن عبد الوہاب, محمد بن عبد الوہاب کوئی ہیمفرے کے اطرافات آپ نے دیکھی, اور اس کے اندر محمد بن عبد الوہاب کو اس وہابیت کا, جبکہ اس نے لفظ وہابیت اپنے مذہب کا نام نہیں رکھا تھا, اس نے اپنے مذہب کا نام محمدیہ رکھا تھا, لیکن بہرحال مسلمانوں نے عقل مندی کی, اور سب سے بڑی عقل مندی اس کے اپنے بھائی نے کی ہے, سلیمان بن عبد الوہاب, اس کا سگا بھائی تھا, اس نے سوائق الہیہ کے نام سے بڑی پیاری کتاب اسی زمانے میں لکھ دی تھی کہ جب محمد بن عبد الوہاب اپنے نظریات پھیلا رہا تھا تو سلیمان بن عبد الوہاب اس کا بھائی تھا سگا, وہ اسی زمانے میں کتاب لکھ چکا تھا سوائل الہیہ کے نام سے, اور وہ اس نے اس دو لفظ وہابیت کو استعمال کیا, پھر بعد میں اچھا کیا کہ وہاب کے نام سے وہابیت مشہور ہو, ورنہ یہ محمدیت کے نام سے آنا تھا اس مطلب اسی زمانے میں وہابیت مشہور ہو گئی. ہمیں ایسا لگا کہ جیسے محمد بن عبد الوہاب کے مذہب کو انہوں نے اختیار کر لیا, مذہب کو اختیار نہیں کیا, ایک سیاسی اتحاد بنایا, اور اس کی وجہ یہ قرار دی کہ اب اگر ہمیں اپنے اس نفوذ کو بڑھانا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے خلافت عثمانیہ سے, اس زمانے میں ان کے مقابلے میں تھے, تشیع اس زمانے کی بھی ضعیف تھی, تشیع ضعیف تھی, تشیع نے کبھی کوئی حکومت نہیں بنائی ہوئی تھی, تشیع کے پاس کوئی علاقہ نہیں تھا جس میں ہم قیادت کر رہے ہوتے, ہمارے پاس کوئی حکومت ہوتی, ہمارے پاس کوئی گورنمنٹ اس طرح کی کہ ہماری آرمی ہوتی, فورسز ہوتی, ایسا کوئی سلسلہ اس زمانے میں نہیں تھا. اس زمانے میں اگر کوئی ان کا مقابلہ تھا وہ خلافت عثمانیہ تھی. یہ خلافت عثمانیہ سے لڑنے کے لیے, ان علاقوں پہ قبضے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ضروری ہو گیا کہ مذہب کا سہارا بھی لیا جائے اپنی طرف, اور وہی پرانے گھسے پٹے نظریات کہ جو معاویہ نے اور خوارج نے مل کے معاشرے کو دیے تھے, معاویہ اور خوارج یہ دو الگ الگ چیزیں. ابھی تک ہم تاریخ میں ہی گھوم رہے ہیں, موجودہ حالات پہ نہیں آ رہے, اور اب تھوڑا سا علت اور وجوہات کی طرف جا رہے ہیں. وجوہات, معاویہ اور خوارج دو الگ الگ چیزیں. آپ کو معلوم ہے تاریخ میں مشہور واقعہ کہ جب خوارج سے یہ طے ہو گیا کہ خوارج نے آپس میں جب یہ طے کر لیا کہ تین شخصیات ہیں جو بہت بڑے فساد کا سبب بن رہی ہیں عالم اسلام میں, تو ان خوارج نے تینوں پر حملہ کیا تھا اس زمانے میں, مولا کائنات, معاویہ اور عمر ابن عاص, تین آدمیوں پر ایک ہی رات کو حملہ کیا تھا. مقدس ترین رات کا چنو کیا گیا تھا, یعنی پورے سال کے مقدس ترین ایام, مقدس ترین مہینے, مقدس ترین وقت کا تعین کر کے حملہ کیا گیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ یہ شبیں سب سے اہم شبیں, ان پر حملہ کرنا چاہیے, محرم, ماہ رمضان سب سے اہم, تینوں پر حملہ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ آ نہیں سکے. عمر ابن عاص نے اس دن نماز ہی نہیں پڑھائی, کسی اور نے پڑھائی, مارا گیا. معاویہ آیا لیکن بچ گیا, ایسی ضرب لگی کہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا لیکن زندہ بچ گیا, اور مولا کائنات کا زخم بڑا کاری تھا. اس زمانے میں یہ دو فکریں الگ الگ ہیں, معاویہ ایک الگ پارٹی کا نام ہے اور خوارج ایک الگ گروہ کا نام ہے. لیکن جب ابن تیمیہ نے اس فرقے کو بنایا تو بہت سوچ سمجھ کے, ساری عیاری معاویہ والی اور سارا مذہبی ایلیمنٹ, اس زمانے کی جو فکری انحرافات تھے اسلام کے راستے سے اسلام کے اوپر ضرب لگانے والے, وہ سب خوارج کے تھے. بہت اچھی پلاننگ سے ابن تیمیہ نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا. ابن تیمیہ کی پیدائش 665 کی ہے, 665 میں نے کہا کہ ہجری میں, آپ نے ہمیشہ تاریخوں کو دیکھنا ہے تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں, جبکہ محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش 1115 کی ہے ہجری کی, یعنی 1115 اس کی اپنی پیدائش ہے محمد بن عبد الوہاب. ابن تیمیہ کی پیدائش 665 کی ہے, یعنی 40-50 سال کا فرق پڑتا ہے, 40-50 نہیں 500 سال کا, 400-500 سال کا فرق پڑتا ہے ان دونوں کے درمیان میں. ابن تیمیہ اپنے زمانے میں اپنے نظریات, اپنی کتابوں کے ذریعے سے, اپنی شدت پسندی کی وجہ سے زیادہ پنپ نہیں سکا, شام کی کسی جیل میں مر گیا, کھپ گیا, مر گیا. لیکن بہرحال کچھ شاگرد بنا گیا تھا, ابن جوزی بڑا معروف شاگرد ہے تیمیہ کا جس نے بعد میں اس کے نظریات کو پھیلایا, اس وہ بھی بہت کامیاب نہیں ہوا. لیکن زیادہ تر فتاوے قبور کو ڈھانے والے, مقبروں کو گرانے والے, اور یہ جتنی تشیعوں کو پر بدعتوں کے الزام, یہ سب ابن تیمیہ کر چکا تھا, ابن جوزی پھیلا چکا تھا. جب محمد بن عبد الوہاب آیا تو اس کو بنا بنایا پلیٹ فارم ملا ہے, بنا بنایا. اس نے کہتے یہ ہیں کہ اس نے اس شدت کو, اب دیکھیے کیا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ معاویہ اور خوارج کے نظریات کو ملایا گیا تو موجودہ وہابیت بنی ہے. کیا مطلب موجودہ وہابیت بنی ہے؟ یعنی یہ لوگ پہلے جب کسی زمانے میں خالی معاویہ کے سوچ پر تھے تو یہ صرف اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے دین کو استعمال کیا کرتے تھے, اور اس طرح کیا کرتے تھے کہ خود بچ جائیں, خود پر کوئی آنچ نہ آئے. لیکن نہیں, جو نیا وہابی مذہب بنایا گیا اس میں جو وہابیت پہ عمل کرنے والا ہے وہ آج ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. یعنی وہ معاویہ کی فکر رکھتا ہے لیکن اس کے اندر وہ خود کش حملے کی فکر بھی ہے. وہ کچھ حملے کی فکر سے تیرے کیا مراد ہے؟ وہ خوارج والی بات. یعنی اس زمانے کے خوارج کو اس بات سے مطلب نہیں تھا کہ اگر ہم نے اپنی اس بات پر عمل کروایا, اپنے کسی نظریے پر عمل کروایا, اپنے کسی فقہی موضوع پر عمل کروایا, اپنے کسی شرعی اجتہاد پر عمل کروایا تو ہمارا کیا ہوگا, انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی. اور آپ کے سامنے یعنی یہ خوارج سارے کے سارے ختم ہو جاتے تھے, یہ خود ختم ہو جاتے تھے, ان کو استعمال کرنے والا باقی رہتا ہوگا. الگ بات ہے وہ اس زمانے میں بہت زیرکی سے معاویہ نے اور عمر بن عاص نے استعمال کیا, لیکن یہ بات کھلی نہیں اس زمانے کے مسلمانوں کو. لیکن آج کی وہابیت, آج کی انتہا پسندی, آج کی یہ شدت, اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ایک گروہ کو استعمال کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنی دنیا کے لیے, ان کو استعمال کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں آل سعود کو مذہبی گروہ نہیں کہہ رہا, نہ آپ کو سمجھنا چاہیے نہ ایسی کوئی بات ہے, نہ ان کا کوئی تعلق مذہب سے ہے. انہوں نے اپنی دنیا کے لیے اپنے سیاسی اتحاد کو اس مذہبی اتحاد کے درمیان ایک الائنس بنایا, ایک متحد ہوئے, اور ابھی ان کو استعمال کر رہے ہیں اس زمین پر, یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ قابض ہونا تھا سرزمین پر, یہ سرزمین بھری پڑی ہے مقدس ہستیوں سے. مقدس ہستیوں سے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں کو, ان مقدس ہستیوں کو چھوڑا تو اس علاقے کے لوگ ان سے مربوط رہیں گے, نہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مدینے اور مکے کے لوگ خالی ان کی زیارتوں پائیں گے, مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بلا استثنا شیعہ اور سنی, بلا استثنا شیعہ اور سنی اس زمانے کے اسلام میں, آج کا رائٹ سنی نہیں, بہت ہی محب اہل بیت اہل سنی, یعنی اہل سنت, محب اہل بیت اہل سنت. یہ اسلام میری نہیں ہے, یہ اصطلاح بھی پرانی ہے. یعنی 250 سال پہلے تک پاکستان کی برصغیر کی سرزمین کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی تعداد میں وہ اہل سنت پایا جاتا تھا کہ جو محب اہل بیت ہوتا تھا. شیعہ تو تھا ہی محب اہل بیت, اہل سنت بھی محب اہل بیت ہوتا تھا. تو انہوں نے صرف ان مزاروں کو اس لیے نہیں کہ یہ تشیعوں کا مرکز ہے, اس لیے نہیں کہ یہاں پر صرف شیعہ آتے ہیں اور ان کی زیارتیں کرتے ہیں, نہیں. یہاں تو مسئلہ ہی بنتا تھا کہ حج پر آنے والا مسلمان آہستہ آہستہ ان کی اپنی مذہبی یعنی رسومات کا حصہ, حج کے اراکین میں سے ایک رکن بنتا چلا جا رہا تھا زیارت اہل بیت. ان کے لیے یہاں پر مشکل آ رہی تھی, یہاں پر مشکل پیش آ رہی تھی. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بقیہ حج ابراہیمی کہلاتا تھا, اور جتنے بھی اراکین حج ہیں, آپ کو معلوم ہے ارکان, جتنے بھی ارکان ہیں حج کے, اکثریت نے چل حج کیا ہوا ہے, وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں. یعنی ہم سارے حج میں وہ عمل کرتے ہیں کہ جو ہاجرہ نے, جو اسماعیل نے, جو ابراہیم نے کیا ہے. 90% سے زیادہ ہمارے کام وہ ہیں کہ جو ان لوگوں نے کیے تھے حج کے دوران, ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں خود بخود. ان کے ساتھ ساتھ اہل بیت صرف مدفون ہیں وہاں پہ, صرف مدفون ہیں, زندہ حالت میں نہیں ہے. نصیحت نہیں کر رہے, بیٹھ کے ہدایت نہیں کر رہے, بیٹھ کے رہنمائی نہیں کر رہے, صرف مدفون ہیں. لیکن ان کی ان قبروں سے, ان کے ان مقدس مقامات سے اگر تھوڑا سا اس موضوع کو کھولیں تو وہابیت کو نہیں, وہابیت ایک اعلی کار کس کے ہاتھ میں؟ آل سعود کے ہاتھ میں. آل سعود اور وہابیت کا اتحاد یہ خود ایک اعلی کار کس کے ہاتھ میں؟ اس زمانے میں برطانیہ کے ہاتھ میں بظاہر یہ نظر آتا تھا. برطانیہ یعنی اس زمانے کا استعمار, کہ جو شخص بہت پہلے سے ایک جنگ لڑ رہا تھا عثمانی خلافت کے, عثمانی خلافت ختم کرنے کے لیے, اس زمانے میں بظاہر جو بہت ہی گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے, یعنی کس حد تک پہنچتا ہے, جو بہت گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ یہ دونوں اتحاد یعنی وہابیت اور یہ آل سعود, ان کے اتحاد کو برطانیہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. لیکن خلافت عثمانیہ کے علاوہ جو کام انہوں نے اہل بیت کے قبور کے ساتھ کیا, وہاں سے بڑی آسانی سے بات سمجھ میں جاتی ہے کہ اب کوئی برطانیہ سے اوپر کا قضیہ ہے, برطانیہ کے لیول کی بات نہیں ہے, یہ اس سے اوپر کی کوئی بات ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اب تین اتحاد ہو گئے, یعنی ایک وہابیت ہے جو عبد الوہاب نے ابن تیمیہ کے نظریات کی بنیاد پر پورا گروہ اور فرقہ یا مذہب جو بھی آپ اس کو کہیں بنایا. ڈاکوؤں نے اپنے ساتھ اس کو ملایا، ان دو نے مل کے تیسرا اتحاد ان کے ساتھ برطانیہ کا. اب یہ تین بہت ہی خطرناک مثلث بنتا ہے. اور جو برطانیہ آپ کو معلوم ہے، برطانیہ کے ساتھ پہلے بھی مشہور یہ ہے کہ جتنے بھی فرقے مذاہب گروہ وجود میں آتے ہیں برطانیہ ان کا باپ ہے، یعنی وہ باپ کا کردار ادا کرتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ وجود میں لے کر آتا ہے، وہ اصل میں فاؤنڈر ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے، اس نے بڑا سرمایہ لگایا شروع میں تمام چیزوں پہ. اب یہ سب جمع ہو گئے، یہ تین گروہ جمع ہو گئے، اور یہ دو کردار یعنی دو رول پلے کر رہے ہیں اس وقت اس زمانے میں. ایک یہ کہ اہل بیت سے جتنی بھی زمینیں اہل بیت سے متعلقہ ہیں یا اہل بیت کا وجود کسی بھی شکل میں وہاں موجود نظر آتا ہے، ان کو ختم کیا جائے. انہوں نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن شروع وہاں سے کیا ہے. آہستہ آہستہ اس زمانے میں انہوں نے رسول خدا کی گنبد پہ بھی، یعنی جو ہماری سب سے بڑی شخصیت زمانے میں تھی اس زمانے میں تھی اور مقابلہ کر رہی سید محمد امین، انہوں نے اپنی کتابوں میں تمام باتوں کا ذکر کیا ہے. علامہ امین کے نام سے اس زمانے میں کتابیں تحریر والی شخصیت موجود تھی، انہوں نے بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ گنبد نبوی تک پہنچ گئے تھے. یعنی بعد میں یہ بات آ گئی، اب انٹرنیٹ کا اور فیس بک کا دور تو تھا نہیں، یعنی اگر مسلمان کہیں یار ہمیں یہ بات پتہ کیوں نہیں چلی، تو میں کہوں گا آپ کو بہت ساری باتیں پتہ نہیں چلی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی بہت ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں چلی، آپس کی بات ہے. ابھی جب اتنا میڈیا آزاد ہے تب بھی آپ کو بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہیں. ابھی جب میڈیا آزاد اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کے میڈیا سے ہر طرح کی خبر آپ لے رہے ہیں، تو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ ابھی بھی ہماری اکثریت مسلمان تشیع ابھی بھی حالات سے آگاہ نہیں ہے، اس وقت جنرل حالات سے آگاہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ چیزیں جو وہ خود دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ خالی اتنا ہی ہوتا ہے وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے آگے کا مرحلہ ہے. وہ جو سمجھانا چاہتے ہیں ہم دیکھ کے وہی سمجھتے ہیں، کمال یہ ہے. جو نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ وہ سمجھاتے بھی جو چاہتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں اور ہم وہی سمجھتے ہیں. ہمارا دماغ بنتا ہی ہوا ہے کہ جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں جیسے وہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس زمانے میں تو بالکل ہی مسلمانوں کی حالت ابتر تھی، تو وہ یہ خبر بھی بڑی لیٹ پہنچی کہ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ بنا بنایا مقبرہ تھا، آپ نے تصاویر میں دیکھا ہوگا، بنا بنایا مقبرہ تھا، یعنی آخری مقبرہ جس کو ڈھایا وہ محمود غزنوی نے بنایا تھا. صحیح، اس کے اندر جو زری رکھی تھی وہ اسی ماڈل کی تھی جو آپ نے یہاں خراسان میں رکھی دیکھی ہے، جو خراسان کے اندر جو ایک چھ یا چار کونوں کی بنی ہوئی، جس کے اندر اس طرح سے تصور ہوتا ہے کہ جیسے چار قبریں اندر موجود ہیں، اس طرح ہی کی زری تھی. لیکن جو اوپر مینار تھا، جو اوپر گنبد تھا، یہ سارا محمود غزنوی کے زمانے کا بنایا ہوا تھا اور بڑا مضبوط تھا. میں یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ یہ ڈھا دیا گیا، اس کے چند ہفتے کے بعد کا مرحلہ تھا کہ وہ مدینے میں اب انہوں نے پلان کیا کہ رسول خدا. تو یہ چند ہفتے لگے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ جنت البقیع پورا منہدم ہو گیا، اب رسول خدا کے گنبد تک، ادھر رسول خدا کی قبر تک پہنچ گئے. کیونکہ وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ہم رسول خدا کی قبر کو بھی گرا دیں. ہم کہیں گے کہ یہ تو آپ کے اپنے دین کے خلاف ایک بات کی، آپ نے اپنی فقہ اور اپنی شریعت کے خلاف ایک بات کی ہے. آپ اس بات کے قائل ہیں کہ کسی بھی قسم کی قبر، اور مولا لطیفہ یہ ہے کہ مولا کائنات کا ایک قول بنی، ایک اچھی شخصیت ہیں، ابھی نام میرے ذہن سے بہاج کے نام سے ہیں یا بہاج کے نام سے، بہرحال ان سے کوئی بات مولا کائنات نے کسی وقت کہی جو یہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ جس کو بھی دیکھو، میں نے رسول خدا سے سن لیا ہے کہ جس قبر کو بھی دیکھو بنی ہوئی اس کو ڈھا دو، جس کی سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کا مولا کائنات سے مرد اس کو منسوخ کرتے ہیں اس بات کو. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ سفیان سوری کا نام بھی اس سلسلے میں موجود ہے کہ وہ بھی ناقل ہے، یعنی جو سلسلہ چلتا ہے رجال کا، اس میں کہتے ہیں یہ بھی ہے، اس کے بعد اس نے کہا، اس کے بعد اس نے کہا، اس کے بعد اس نے کہا، تو اس میں کیونکہ سفیان سوری کا نام نہیں مانتے، لیکن بہرحال وہاں تک لے کے جاتے ہیں. تو آپ کے اپنی عقائد کے مطابق اس رسول کی قبر کو بھی ڈھانا چاہیے تھا، آپ کو ڈھا دینا چاہیے تھا. صحیح جا رہے تھے کہ وہ گنبد تک پہنچ گئے تھے، گنبد پر گولہ باری ہوئی ہے، ہماری کتابوں میں گولہ باری گنبد کی ہے، لیکن اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ اتنا سخت ریئیکشن اس زمانے کا مرکز یعنی مصر، اتنا سخت ریئیکشن مصر اور ایران، ادھر تشیع کا مرکز ایران تھا اور ادھر اہل سنت کا مرکز مصر تھا جو الحمدللہ واپس پلٹ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دو بڑے سخت ریاشن کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اور رسول خدا کی گنبد کو نہیں کھایا گیا. ہو اپنی باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں کیونکہ نئی بات کرنے والا ہوں اب میں. ہم نے یہ کہا یہاں بیٹھ کے کہ یہ جو آل سعود ہیں ان کی اپنی عمر 200-250 سال سے زیادہ نہیں ہے. اس علاقے کا نام سعودی عرب انہوں نے رکھا ہے. آج دنیا کا ہر مسلمان لفظ سعودی عرب کہتا ہے. ہمارے علماء نے کبھی اس کو سعودی عرب نہیں کہا, آج بھی نہیں کہتے. آج بھی وہ لفظ سرزمین حجاز استعمال کرتے ہیں اور یہ سرزمین حجاز ہے. اسے واپس مسلمانوں کی طرف پلٹنا ہے, یعنی اصل مسلمان مومن کی طرف. آج جو مسلمان بظاہر یہاں پر قابض ہے, میں نے کہا کہ یہ مثلث ہے کہ جس کے پیچھے برطانیہ بظاہر جو مشہور ہو گیا ہے, اور آگے یہ دو یعنی آل سعود اور وہابیت یعنی وہ محمد بن عبد الوہاب کی جس نے بنیاد رکھی اپنی فقہ کی ابن تیمیہ کے نظریات پر, ان مثلث نے یہ کام شروع کیے. تو میں نے کہا کہ بظاہر ایک کام تو یہ کرتے رہے کہ قبور علماء ڈھاتے رہے, یعنی وہ تمام مقدس مقامات کے جس کا تعلق اہل بیت سے بنتا ہو, اور اہل بیت مسلمانوں کے لیے اہل بیت ایک, اب بہت مشکل ہو گیا گفتگو کرنا, درود پڑے محمد والے میں آغا کی اجازت سے جو غلطیاں ہوں گی پھر بار بار ضرور پڑے محمد والے محمد. تو جو بظاہر مشہور ہو گیا وہ یہ تھا کہ یہ ایک سلسلہ مثلث بنا اور اس نے اس زمانے میں سرزمین پر سے وہ تمام نشانیاں کہ جہاں کہیں تھوڑا سا ربط بھی اہل بیت سے نظر آیا اس کو گرانا شروع کر دیا. اب یہ اس کے اوپر بہت زیادہ تشیع و بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں اہل بیت کے پیچھے لگ گئے, انہیں کیا مسئلہ ہے اہل بیت سے. ایک اور یہ تو وہ موضوع ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن ایک اور جو ہم نے کہا کہ برطانیہ نے جو زمانے میں اپنا ہدف حاصل کیا اس سلسلے سے وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو مضبوط کرنے کے بعد اس نے اس خلافت عثمانیہ کو جو بظاہر بہت ہی ٹوٹی پھوٹی صحیح بہت ہی لوڑی لنگڑی لنگڑی صحیح, لیکن کسی حد تک مسلمان کسی جگہ کسی ایک موضوع پر متحد تھے, کوئی ریئیکشن دکھا دیا کرتے تھے, کوئی سلسلہ پر بھی بن جایا کرتا تھا, کہ کسی جگہ پر کوئی طاقت ہماری بنی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا, اس کو انہی لوگوں کے ذریعے سے. صحیح ہے کہ ایرانیوں کو بھی قیام کروایا انہوں نے, ایران پہلے بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کا, لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ علاقہ انہوں نے استعمال کیا عرب دنیا کو اور خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا. اور پھر خلافت عثمانیہ کیا ٹوٹی, سرزمین لفظ سرزمین میں لوگوں کا ختم ہو گیا, یعنی اب ہم اس کے بعد سے ملک ملک بننا شروع ہو گئے جب یہ سلسلہ ختم ہو. میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ اس مثلث سے منحوس مثلث نے جو برطانیہ نے اپنا رول پلے کیا وہ کیا کیا, جو استعمار نے اپنا کردار دیا کیا وہ کیا کیا, اور انہوں نے ابھی اہل بیت والی بات نہیں کرنی ہے, انہوں نے لفظ سرزمین ہی ختم کر دیا, موضوع سرزمین ہی ختم ہو گیا, خلافت عثمانیہ کا ختم ہو گیا, اب ملک ملک بن گئے. اس پر ہم میرا خیال یہ کہ جب پہلی مرتبہ موقع ملا تھا اس ہال میں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ لفظ ملک وجود میں آئے اور پھر بارڈرز سرحدیں پاسپورٹ یہ سارے ایشوز بننے شروع ہو گئے جو آپ کے سامنے, اور میں کہا کہ یہ 100-125 سال بعد یعنی ہم سے زیادہ دور اور فاصلے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں, 100-125 سال ہیں کہ ہم اس دلدل میں پھنسے کہ ہمیں ایرانی کہا جانے لگا, پھر پاکستانی اور اس کے بعد پھر عراقی اور اس کے بعد پھر اردو نہیں, اور یعنی عرب دنیا کی تقسیم عجیب ہے. آج آپ دیکھیں عرب دنیا کی تقسیم, یعنی فلسطینی ہے, اردنی ہے, مصری ہے, تیونیسی ہے, لیبی ہے, ہر قوم جتنا ملک بنتے چلے گئے اتنی قومیں بنتی چلے گئیں, اور ہم اب اس کو یقین بھی کر بیٹھے ہیں, یعنی ہم نے اس نظریے کو اپنا بھی لیا ہے کہ ہم ایک ملک کی حیثیت اب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اب ایک پڑوسی مسلمان ملک کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کسی علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا ہے, یعنی کیا مطلب, ابھی جو آپ جنگیں دیکھ رہے ہیں یہی ایران کا بلوچستان, یہی پاکستان کا بلوچستان, یعنی ایک مسلسل ایک مسئلہ رہے گا پاکستان اور بلوچستان کے درمیان, ہم کہتے رہیں گے کہ یار یہ بلوچستان آیا ہمارا یا تمہارا ہے. اسی طرح سے پوری عرب دنیا میں یہ تقسیم, پوری عرب دنیا آپس میں عرب دنیا ہی کیا, مجھے یقین ہے کہ یہ جہاں جہاں جائیں یعنی قفقاز کے ممالک میں جائیں, یہ جو ابھی سارے آزاد ہوئے رشیا کی ریاستوں میں وہاں چلے جائیں وہاں پہ بھی سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے. یعنی جب ملک بنا دیا تو آپ کو ملک میں رہنے والی قوم ہو گئی, پہلے ہم قوم کے تصور بھی ذہن میں نہیں تھا. قوم کیا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ پہلے کبھی مسلمانوں کے ساتھ بامانے پاسپورٹ سلوک نہیں کیا گیا, ویزے کا ایشو نہیں تھا, سرحدیں نہیں بنائی گئی تھی. یہ سب برطانیہ نے کیا اسی استفادہ کرتے ہوئے, اس وقت جو عربوں سے استفادہ کیا اور بعد میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور ہم ملک ملک بن گیا اور آج کی جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا سب سے برا نتیجہ برطانیہ کی ہوئے کام کا, میں کہوں سب سے برا نتیجہ تشیعوں کے جو نکلا وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم باقاعدہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ پاکستانی مجتہد لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی اسے باقاعدہ سیاست, اسے باقاعدہ ایک سازش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس لفظ کو. یہ بات بری نہیں ہے, ابھی ہدف اچھا نہیں ہے, اس وقت مقصد اچھا نہیں ہے. یعنی باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی کی تقلید کیوں کریں, عرب کی تقلید کیوں کریں, ہمارے اپنا کیوں نہیں ہے. یعنی اب قومی نیتی رچ بس گئی کہ اب ہم اس میں, یعنی دوسرے لفظوں میں معیار علم نہیں رہا, معیار تقویٰ نہیں رہا, معیار عرب عجم پاکستانی ہندوستانی, اب یہ معیارات بننا شروع ہو گئے. تو برطانیہ نے کرنا اس زمانے میں اپنے ایک پلان کیا تھا اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ثمرات بہت زیادہ, اور یہ ختم نہیں ہونے والا. میرا خیال یہ کہ ایسا ایسا اور نیچے آ رہا ہے. یعنی اب پہلے ہم پاکستانی ہندوستانی اور پاکستانی اور ایرانی اور پاکستانی اور افغانی بنے تھے, اب میرا خیال ہے پاکستانیوں میں جو تقسیم ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے. یعنی اب ہم, میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک میں پاکستانی کی حیثیت سے نہیں ہے, باقی ساری حیثیتوں سے ہیں. یعنی ہم مہاجر ہیں, ہم سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں, ہم سب کچھ ہیں, لیکن ہم جو نہیں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ تقسیم رکے گی نہیں, یہ اور نیچے جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب ہم کہیں گے کہ بھائی ایک عالم دین اگر اچھا ہی بولتا ہے تو وہ پھر مہاجروں میں سے کیوں نہیں ہے, پنجاب کے مولوی کو لا کے کیوں بٹھا دیتے ہو؟ ٹھیک ہے, یہاں تک تو پھر آنا ہی پڑے گا آپ کو. اگر ہم اس قومیت اور اس فرقہ واریت اور جو بھی تقسیم ہوئی سرزمین سے ہمارے ملکوں پر, ملکوں سے ہمارے قومیتوں پر, قومیتوں سے آئے علاقائی تعصبات پر, تو پھر اس سے نیچے بھی آئیں گے. یعنی یہ سلسلہ اس طرح سے برطانیہ کا بویا ہوا بیج کیا ہوا کام تو اتنا معمولی نہیں ہے. بہرحال ختم کریں اس بات کو کہ برطانیہ نے کیا ہدف حاصل کیا. واپس آئے اہل بیت کے پیچھے کیوں لگ گئے, اہل بیت سے کیا دشمنی ہے, کیا ہو گیا ہے انہی لوگوں کو؟ سیدھی سی بات, کوئی بہت گہرے مطالب نہیں, کوئی بہت مشکل بات نہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی مانے, کوئی دیوار یا کوئی طاقت روک سکتی ہے برطانیہ کو نہیں, ان کے پیچھے مجھے یقین ہے کہ برطانیہ کے پیچھے بھی بہت ہی گہری سازشیں ہیں, بہت ہی گہرے لوگ ہیں جو سارے کام کرتے آ رہے ہیں. اب یہ سلسلے جاری ہیں, مسلسل ان کی سازشیں جاری ہیں. ان کی سازشوں پر اگر کوئی بند باندھ سکتا ہے, ان کی سازشوں کو اگر کوئی روک سکتا ہے, اگر کوئی کسی جگہ پر انہیں شکست دے سکتا ہے, سیدھی سی بات تھی وہ اہل بیت, وہ اہل بیت. اہل بیت کے علاوہ کوئی چیز نہیں, یہ ہمارا کیا ہوا کام نہیں ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا سسٹم تھا, خدا کا بنایا ہوا نظام تھا. انہوں نے تمام پتا تھا کیا ہونا ہے, تو انہوں نے اہل بیت دیے تھے. یہ اہل بیت جب تک ہیں, جس حالت میں بھی ہوں گے, ان کے قریب رہیے, ان سے محبت کیجیے, ان سے درس حاصل کیجیے, ان کے پیچھے چلیے, ان کو اپنا اسوہ بنائیے, خود آپ کو یہ نجات دیں گے. سیدھی سی بات ہے. اب انہوں نے ہم سے پہلے اس باتوں کو سمجھ لیا, یعنی تشیع اہل بیت سے اس طرح کا استفادہ نہیں کر رہی ہے, اس طرح دشمن یہ سمجھتا ہے کہ تشیع استفادہ کر رہی ہے. ہمارے تو خصوصاً پاکستان کے اندر تو بہت ہی ابتر حالت ہے اس وقت, اہل بیت کی پیروی کے لحاظ سے بہت ابتر حالت. لیکن بھارت انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت کو ختم کیا جائے, ان کے ظاہری وجود سے پہلے لڑتے رہے, ختم ہو گئے, آخری موسم غیبت میں چلے گئے, پردہ غیبت, اور اس کے بعد سے آپ کے سامنے کہ جو بھی ان کے اثرات ہیں اس دنیا کے اوپر ان کو مٹانے کے پیچھے لگ گئے. میں نے کہا کہ آل سعود نے مدینہ اور مکہ بعد میں اٹھایا ہے, پہلے آل سعود حملہ کر چکے ہیں کربلا کے اوپر, مزار کربلا حسین علیہ السلام کو, امام حسین کو حضرت سب نے بنایا, بنو عباس نے بنایا, اس سے پہلے بنو امیہ, یعنی کوئی بھی چھوڑتا نہیں تھا امام حسین علیہ السلام, اور بعد میں بارہ سارے آئے امام. اب اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم دوبارہ پلٹی ہے, یہ ایرانی قوم, یہ دوبارہ پلٹی ہے, اس نے پھر اسی مذہب اہل بیت کی بنیاد پر دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا ہے. کوئی شک نہیں ہے, کوئی مبالغہ نہیں ہے اس بات, کوئی شک نہیں ہے اس بات, وہ واپس پلٹے. یعنی بہرحال وہ محبت درمیان میں رہی, وہ عزاداریوں کے درمیان رہی, آج وہ کام آئی, اور پھر یہ دوبارہ قوم نے ایک یو ٹرن لیا ہے, اس پوری قوم نے, ایرانی قوم نے یو ٹرن لیا ہے. یہ بہت غلط راستوں پہ جا رہے ہیں, یو ٹرن لیا ہے. صرف ایک آدھ چیز کیا بڑی, دو چیزیں اگر میں کہوں, ایک وہی اہل بیت سے محبت, اور دوسرے یہ تھا کہ ایک مقام فقہا کا, مدارس کا, ان کے درمیان پہلے سے اس طرح ایک سلسلہ موجود تھا, گہری بنیادیں تھیں, اور الحمدللہ تبدیل ہو گئے.
بڑے بڑے کام کیے ہیں. یعنی اب انشاءاللہ مستقبل میں اگر کوئی صورتحال ایسی ہوئی تو دیکھیں گے. اب شاید کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی بھی اس طرح کی مقدس جگہ کو اتنی آسانی سے اور کوئی ریئیکشن دنیا میں نہ ہو. اب وہ والی صورتحال نہیں ہے, وہ پہلے تھا, پہلے ایسا ہوا. یعنی ابھی بھی آپ کے سامنے ایک گنبد امام حسین عسکری علیہ السلام کا, یعنی آپ کو پتا ہے سمرہ کے اندر ایک دھماکہ انہوں نے کیا, امام محمد نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی گنبدوں کو انہوں نے گرایا, لیکن ایک ریئیکشن تھا مسلمانوں کا. پھر خود وہاں تشیع قیام کی حالت میں عراق کے اندر, عراق کی وجہ سے, ایران کی وجہ سے, لبنان باقاعدہ حزب اللہ کی مداخلت کی وجہ سے دوبارہ وہ تعمیر ہو رہی ہیں, وہ جگہیں اسی وقت تعمیر ہو رہی ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری گہری سازشیں جو انہوں نے کی تھیں اب وہ دم توڑنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, کیا وہ بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے جو آخری سازش شروع کی ہیں, انہوں نے کہا کہ یار, یعنی پہلے وہ کرتے رہے کہ اہل بیت سے جنگ رہی, پھر اس زمانے میں نے کہا کہ سادات کے پیچھے لگی, جس میں پوری دنیا میں سادات کو بھاگ بھاگ کے جان بچانی پڑی. دونوں وجوہات تھیں, تبلیغات بھی تھیں اور بہت سارے لوگوں کو جان بچانی پڑی. اب انہوں نے مقدس مقامات کے بعد واقعی شاید تشیع کو ہدف بنایا ہے کہ اب یعنی ان لوگوں کے بھی وجود سے, یعنی اس طرح سے نہ صرف کفر کا فتویٰ دیں بلکہ واجب القتل ہونا قرار دے دیں اور اب پیچھے لگ جائیں کہ نہیں, ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے. اب ان کا وجود ہی خطرناک ہے. اب یعنی شاید ہم اس طرح کے ایک مرحلے میں کافی عرصے پہلے سے, لیکن اب زیادہ شدت سے نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ نے کامیابیاں حاصل کرنا شروع کی ہیں. اس وقت جو صورت حال ہے خدا کا شکر ہے. میں نے, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, یہاں پر ایک موقع دیا گیا تھا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ شاید عالم اسلام نے اتنے اچھے حالات اپنی پوری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے, کبھی اتنے, یعنی اتنے باشعور لوگ کبھی کسی زمانے میں مسلمانوں کے اندر کبھی اتنے باشعور لوگ نہیں دیکھے گئے. کبھی اس طرح سے قربانی دینے کے جذبات رکھنے والی قومیں مختلف علاقوں کے اندر ایک ہی نعرے لگ رہے ہوں. میں نے بتایا کہ کہاں یمن ہے کہ جو بالکل ہی, یعنی آپ دیکھیں عرب دنیا کے بھی آخر میں جا کے یمن, یعنی ایشیا کا بالکل آخری علاقہ ہے تو یمن بنتا ہے, اور ادھر چلے جائیں لیبیا, وہ افریقہ کے بھی شمال میں جا کے, اور اس کے بعد بھی یعنی الجزائر, اور اس کے بعد بھی تیونس, اور پھر تیونس الجزائر, اور پھر مغرب, یعنی جو آخری ملک مراکش مغرب, وہاں تک ایک ہی نعرے لگ رہے ہوں عالم اسلام, ایک ہی بات کر رہا ہو, ایک ہی انداز اپنایا, وہ جنگ کا بھی ایک ہی انداز اپنایا ہوا تھا ان لوگوں نے. یہ سب چیزیں, یہ سب الہام, یہ سب اس وقت کی جو موقع ہے, اس وقت جو ہم کہیں کامیابی ہمیں مل رہی ہے, خدا کا شکر ہے کہ ہم 30 سال کے اندر دوبارہ سے اپنی حقیقت کی طرف پلٹ چکے ہیں. تشیع بھی, اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر اس وقت عالم اسلام, بڑے پیمانے پر مسلمان, بڑے پیمانے پر اسلامی ممالک نعروں میں اتحاد ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی میں بہت پر امید ہو گیا ہوں کہ وہ جو جال بچھایا تھا برطانیہ نے اور سرزمینوں میں تقسیم کر کے, ملکوں میں تقسیم کر کے, بارڈروں میں تقسیم کر کے ہم سے چاہا تھا کہ نعرے بھی ہم مختلف لگائیں, وہ ایک بار دوبارہ سے سمٹنے لگا. یعنی وہ سب سازشیں دوبارہ سے لگتا ہے کہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. مسلمان واپس نعروں میں انشاءاللہ ایک ہونا شروع ہو گئے ہیں, خدا کا شکر ہے. ابھی جو آخری کانفرنس ایران کے اندر ہوتی ہے, اور اس کانفرنس میں یہی بیداری اس کا موضوع ہے, اس میں 80 ممالک کے لوگ, 800 سے یا 700 کے قریب انٹلیکچوئلز نخبگان اپنے دور نہیں اپنے طور پہ جو انہوں نے جمع کیے, اس میں رہبر کا خطاب اس قدر اہم ہے کہ ہر لیڈر جو مسلمان وہاں بیٹھا تھا بعد میں سے سب نے تقریریں کی ہیں. تقریباً سب کی تقریروں کا محور پر رہبر کی تقریر رہتی ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی تبدیلی عالم اسلام میں, ہمیں اندازہ نہیں ہے, ویسے ہم کوئی کردار یا کوئی رول بھی نہیں پلے کر پا رہا ہے. اس وقت پاکستانی اپنی نجات کی جنگ لڑ رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. یعنی پاکستانی اور خود تشیع اپنے مسائل اور اپنی نجات کی جنگ لڑ رہی ہے, اس لیے بہت زیادہ کوئی کردار بھی ہم ادا نہیں کر پا رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف پاکستان, تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان سے اوپر آ کے دیکھیں, بہت حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اس وقت انہوں نے جو کچھ کرنا تھا, میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنے بھی جتنی سازشیں اور جتنی گہری کرنی تھیں اور جس طرح کی کرنی سب کر چکے, اور ناکامی, یعنی اس انقلاب کو روک نہیں پا رہے ہیں, اس انقلاب کے ثمرات اور اثرات روک نہیں پا رہے ہیں, رہبریت کو روک نہیں پا رہے ہیں. اور آج خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ہر جگہ پر اسی طرح, یعنی یہ الگ موضوع ہے ہمارا, لیکن اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس نہ کریں تو یعنی زیادہ ہو جائے گی بات. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے کوشش کی کہ اہل بیت کے ثمرات, پھر اہل بیت کے پہلے خود ان کی ذات کو ختم کیا, پھر ان کے پیغام کو ختم کرنے کے اوپر, ان کے بعد ان کی علامتیں, یعنی جہاں جہاں ان کی قبور اور زیارتیں, ان کے پیچھے لگ گئے. لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ اپنی تمام سازشوں میں ناکام ہوئے اور ہم دوبارہ سے متحد ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اہل بیت کی اہمیت جو ہے وہ خدا کا شکر ہے دنیا پر ایک بار پھر ثابت ہو رہی ہے, اور وہ اس وقت جو یعنی قیادت ہے اہل بیت ہی کے لوگ ہیں، اہل بیت والے ہی ہیں، آج وہ دنیا پر ایک عالمی نظر نہ آنے والی، لیکن ایک قیادت جو ہے وہ وجود میں آ چکی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ عالم اسلام تیزی سے متحد ہو رہا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔